وَاسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر کرو تو میں مزید اضافہ کروں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو کہ یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور دین اسلام کا ایک بنیادی ریچول بھی ہے۔ سورت فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ پورے دین کا خلاصہ اگر کوئی ایک لفظ میں کرنا چاہے تو وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے سے ہمیں آگاہ کیا۔ عزنا کا لفظ یعنی تعزنا یہاں جو آیا، دونوں کا معنی ہوتا ہے عالمہ، خبردار کیا، آگاہ کیا، اعلان کر دیا، یعنی اللہ نے اپنے وعدے سے تم کو آگاہ کر دیا۔ اور یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنی عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم کھائی ہے، کیا؟ کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ لفظ لازیدنکم میں بہت شدت ہے، لام تاکید کا ہے، پھر زنکم پہ نون کے اوپر تشدید ہے، لیکن اس کے برعکس ولئن کفرتم کے بعد یہ کہنے کی بجائے کہ لأعذبنکم یہ کہہ دیا کہ ان عذاب لشدید۔ یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ شکر گزاروں کے لیے تو اجر اور ثواب اور نعمتوں میں زیادتی جو ہے یہ لازم ہے، تاکید از تاکید ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ اس کو نعمت اور دے گا، لیکن ناشکری کرنے والوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ چاہے تو ناشکروں کو عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کے ساتھ جو مرضی معاملہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب اور اس کے غصے پہ بھاری ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میں شکر کہتے ہیں گائے کو تھوڑا چارہ بھی دیں تو دودھ زیادہ دیں۔ انسانوں میں شکر ہوگا تو اس کی آسان سی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت کم بھی دے پھر بھی وہ اس پہ زیادہ نیک عمل کرے، زیادہ شکر گزار رہے۔ شکر کا لفظ جو ہے کسی بھی قدردانی کے طور پر آتا ہے، نعمت دینے والے کے انعامات کا دل میں احساس رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دیں اور سٹل دے رہا ہے، وہی نہیں دیا جو ہم مانگتے ہیں، وہ بھی دیتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ صرف ہماری ضروریات ہی پوری نہیں کرتا، ہماری خواہشات بھی پوری کرتا ہے۔ ایسا ہی رب ہمیں کہتا ہے کہ تم اگر شکر کرو گے، دل دماغ کے ساتھ اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، لأزیدنکم، اضافہ کر دوں۔ کیسے پتہ چلا؟ شکر پچھلے انعامات کو باندھ لیتا ہے اور مزید انعامات کو کھینچ لاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ الشکر قید للموجود وصید للمفقود۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعمتوں پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے فار ایور کی جب بندہ شکر کرتا ہے۔ انسانوں کی بھی یہی عادت ہے، کوئی کھانا پکائے آپ کو بھیجے، بعد میں آپ جب اس کو ملیں کہیں بہت اچھا تھا، تعریف کریں۔ اور یاد رکھیے کہ تعریف کرنا یا شکریہ ادا کرنا کچھ چاپلوسی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو جب ہم کسی کی کوئی نعمت، کسی کی کوئی گفٹ، تحفے کا شکر ادا کرتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ آپ کو وہ اور دے گا۔ آپ کہتے ہیں بہت ہی مزے کی دال تھی، کہتے ہیں اچھا چلو نیکسٹ ٹائم جب تم پکاؤ گی، جب میں پکاؤں گی تو تمہیں بھی بھیجوں گی۔ یہ ہے لازیدنکم۔ اور بالفرض کوئی آپ کو کھانا پکا کے بھیجے اور بعد میں آ کے دیکھے تو آپ نے بن میں پھینکا ہوا ہے، یا آپ کہہ رہی ہیں ہم نہیں کھاتے، میں نہیں کھاتی کسی کے گھر کا، تو دوبارہ بھیجے گا؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ جیسے انسانوں کی نعمت، انسانوں کی دیوی چیز کی قدردانی کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب ہم قدردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نعمتوں کو بڑھانا ہے تو شکر کرنا شروع کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کیف اشکرک، کیسے تیرا شکر ادا کروں، وشکری لک نعمتن، اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ شکر کی توفیق بھی تو ایک نعمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ بھی ایک نعمت ہے جو تو نے مجھے دی، تو بتا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ داؤد، جب تو نے اس حقیقت کو پا لیا تو اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یعنی کسی بندے کا اس نعم احساس کو پا لینا کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور مجھے ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے، یہی ہے اصل میں شکر۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس نے پا لی وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ پچھلی چند آیات پہلے ہم نے دیکھا تھا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، وہاں بھی لفظ شکور کا آیا تھا، صبر اور شکر کا لفظ۔ آپ دیکھیے کہ ان دونوں کیفیات کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جو مصیبت اور تکلیف کو بھی راحت اور نعمت میں بدل دیتی ہے۔ جو بندہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر زیادہ بھی دے دیتا ہے، اور جو بندہ زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت چھین لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہم کئی بار پیچھے بھی سن چکے ہیں، تین لوگ، جو گنجا تھا، کوڑی تھا اور اندھا تھا، نعمت مل گئی، ایک نے صرف شکر ادا کیا، باقیوں نے نہ شکری کی، اس کی نعمت باقی رہی، باقیوں کی چلی گئی۔ حضرت ابو دردا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں، اگر ان کی دلی مراد پوری ہو، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور کام ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو وہ شکر ادا کریں گے۔ یہ امت مسلمہ کا وصف ہونا چاہیے جو اس روایت سے پتہ چلتا ہے، کہ ان کی مرضی کا کام ہو جائے تو شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آئے تو اس کو ثواب سمجھ کر صبر کریں گے۔ کیا پتہ چلا کہ صبر اور شکر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جو شخص صابر ہوگا نا، وہ شاکر بھی ہوگا، اور جو شاکر ہوگا نا، وہ صابر بھی ہوگا۔ کبھی آپ سیسا پہ بیٹھے ہوں، ایک رائڈ ہوتی ہے، ایک طرف ایک بیٹھ جاتا ہے، دوسری طرف دوسرا بیٹھتا ہے، آپ دیکھیں جتنا کوئی ایک طرف سے نیچے جھکتا ہے نا، دوسری طرف سے اوپر اٹھتا ہے۔ یہ صبر اور شکر سیسا کے دو پلڑے ہیں، ترازو کے دو پلڑے کہنے، کچھ بھی کہہ لیں۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرام اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کریں۔ تین درجے ہوتے ہیں شکر کے۔ نمبر ایک، شکر بالقلب۔ شکر بالقلب، دل کا شکر، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک فوارہ ہے۔ شکر کا چشمہ جو ہے نا، یہ دل سے پھوٹتا ہے، یہ احساس کہ مجھے اللہ نے دیا، اللہ سب کچھ تو نے دیا، اتنا کچھ دیا، یہ شکر دل سے پہلے اٹھتا ہے۔ اگر دل میں شکر نہیں ہے نا، تو سو دفعہ بھی کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کچھ شکر نہیں۔ سو دفعہ تسبیح پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 33 بار کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ، اور اگر دل میں 70 شکوے پڑے ہیں تو وہ شکر نہیں ہے۔ پہلا اس کا سورس دل ہوتا ہے۔ دل گلتا ہے بندے کا اللہ کی نعمتوں کے احساس سے، جھک جاتا ہے بندہ، ٹوٹنے لگتا ہے، اس کی انا ٹوٹتی ہے کہ جس مالک نے اتنا کچھ دیا، اب میں اس مالک کو ناراض کروں۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ غلام تھے، ان کے مالک نے ان کو ایک دفعہ بھیجا کہ جاؤ اور بکرا ذبح کرو اور اس کا بہترین حصے لے کے آؤ۔ وہ گئے، بکرے کو ذبح کیا اور دل اور زبان لے کر آگے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا جاؤ ایک اور ذبح کرو اور اس جانور کے بدترین حصے لے کے آؤ۔ دوبارہ آئے تو پھر وہی لے کر آئے۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ دو چیزیں استعمال اچھی کرو تو بہترین ہے اور صحیح استعمال نہ کرو تو بدترین ہے. کیوں؟ کہ شکر ہی تو اصل وہ چیز ہے جو دل کے اندر یوں پھوٹتی ہے جیسے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اور پھر وہ بندہ آگے سے آگے جاتا ہے. دوسرا درجہ اس کا ہوتا ہے شکر باللسان، زبان کے ساتھ شکر. یہ ہے وہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری کتنی نعمتیں، اللہ تو اللہ تو اللہ تو. یہ جو ہم ایک رسمی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، اس سے بھی بڑا ہوا درجہ ہے. اور بندہ مومن کی تو ہر کروٹ پہ یہی ہوتا ہے الحمدللہ. آپ ذرا صبح و شام کی 24 گھنٹے کی مختلف دعاؤں کو دیکھیں. صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کیا آ گیا؟ اللہ کی تعریف، شکر. اس کے بعد آپ شکر کہاں بولتے ہیں؟ آپ کھانا کھانے بیٹھے الحمدللہ، ختم کیا کھانا الحمدللہ. ہاں آپ رات کو بستر پہ سونے لگے اللہم بسمک اموت واحیا، آپ گھر سے نکلنے لگے بسم اللہ توکلت، آپ محسوس کریں گے کہ جس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے نا، ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا نام رہتا ہے. تو زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام رہنا یہ شکر باللسان ہے. اور آپ دیکھیں کہ جنت میں جائیں گے جنتی تو پہلا کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا، ساری تعریف اس ذات کی جو ہمیں اس جنت میں لے گیا، ہم کہاں اس قابل تھے. تو لہٰذا زبان پہ جب شکر آتا ہے تو پھر اپنی تعریفیں نہیں ہوتی، پھر بڑائیاں نہیں، ہم نے یہ کیا. وہ مارکوں کی بڑی بڑی مارکوں کے اپنے کارناموں کی جھلکیاں نہیں لوگوں کو دکھا رہے ہوتے، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہوتے. کوئی تعریف کرے نہ کرے، آپ تعریف اپنی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا. یہ بھی کلمہ شکر ہے، انشاءاللہ بھی کلمہ شکر ہے. آپ دیکھیں گے بندہ مومن کا ہر کام ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تعالیٰ کو آئینہ دیکھتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری شکل بھی آپ نے بنائی ہے، اب میرے اندر کوئی اچھی خوبی آئے گی تو بھی آپ ہی بتائیں گے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے شکر بالجوارح. جوارح کہتے ہیں یہ سینسز کو، جو ایکسٹرنلز ہوتے ہیں نا، جو آنکھیں کان. مثلاً آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے وہ کام کیے جائیں، دیکھے جائیں جو اللہ کو پسند ہو. کانوں کا شکر کیا ہے؟ کہ کانوں سے وہ سنا جائے جو کان دینے والے کی رضا کا ہو. زبان، دل، آنکھوں، ہر عضو کا شکر کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ کی نعمتوں کے نعمت سمجھا جائے اور اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے استعمال کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، کس پہ شکر کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کس پہ شکر کریں، دیا کیا اس نے. حیرت ہوتی ہے سوچ کے کہ انسان اتنا بے شعور پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کی بات کے کہا کہ صبح اٹھتے ہی کس بات پہ شکر کرتے ہیں آپ لوگ، ابھی ملا ہی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ پہلی بات تو اس کا شکر ہے کہ اللہ نے زندہ اٹھایا. کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. پھر دوسری بات ہے میں نے کروٹ لینی چاہیے تو کروٹ ہو گئی، پھر اٹھ کے بیٹھا تو کمر مڑ گئی، پھر چپل پہننے کی کوشش کی تو پاؤں کی انگلیاں ہلنے لگیں، پھر ٹوائلٹ میں گئے برش کرنا چاہا تو ہاتھ ہلے، دانت ساتھ رہے. کس کس بات کا شکر ادا کرو؟ ایک چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے اگر وہ گلے کے اندر لگ جائے تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ شکر کرو تاکہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، بلکہ شکر پہ کچھ باتیں جو شاید ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں بہت ہی فائدہ دیں گی. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں میں کمی جس چیز کی ہوتی ہے نا، وہ شکر کی کمی ہوتی ہے. نہ کبھی پیسے کم ہوئے، نہ کبھی وقت کم ہوا ہے، نہ کبھی صحت خراب ہوئی ہے. کمی ہے ہمارے اندر تو شکر کی کمی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نعمت موصولت بالشکر، نعمت جو ہے یہ شکر سے جڑی ہوئی ہے. نعمت بڑھتی رہے گی جب تک شکر بڑھتا رہے گا. والشکر یتعلق بالمزید، کر کے دیکھیں ہر حال میں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں قیدو نعمت اللہ بشکر اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کا شکر کر کے قید کر لو، کہیں نہیں جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے تو بڑا ہی پیارا طریقہ سکھا دیا شکر کرنے کا، کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھ لو، پھر دیکھو کیا شکر ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تو اپنے عمل ہمیشہ چھوٹے لگیں گے۔ ابراہیم بن ادم ایک زر گزرے، انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ شکوا کر رہا تھا کہ ہائے مجھے کچھ دے دو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے عموماً فقیر کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بلایا، کہنے لگے کہ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا کہ شکر کروں کس بات پہ، دیا کیا ہے؟ کہنے لگے اچھا ادھر آؤ، تم ایسا کرو کہ اپنا ایک بازو کاٹ کر مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں میں 100,000 دینار دوں گا۔ کہنے لگا یہ تو نہیں میں دے سکتا۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دو، میں اس کا بھی تمہیں 100,000 دینار دوں گا۔ کہا میں کیوں دوں؟ کہا اچھا ایسا کرو اپنی زبان کاٹ دو، دو چار چیزیں کہیں۔ کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، تم لاکھوں دینار کے مالک ہو اور تم کہتے ہو کہ میں فقیر ہوں۔ ہاں اگر غور کرے انسان تو اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، امام زاہبی نے اپنی کتاب سیر الاعلام النبلاء میں لکھا ہے، عبداللہ بن محمد ایک شخص تھے، اپنے سفر میں صحرا میں کھو گئے، دوسرے لوگوں سے الگ ہو گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے تو ایک ٹینٹ دیکھا، ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا، ہوا اندر داخل ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہ چلے گئے، دروازہ پر جو بھی اس کے آگے پردہ تھا ہٹا کے دیکھا تو اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اندھا، ہاتھ بھی نہیں ہے اور فالج کا مریض، پیرالائز تھا، اور زبان پہ اس کے بات کیا تھی، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر من عبادہ تفضیلا۔ آپ میں سے ساتھیوں کو پتا ہونا چاہیے یہ دعا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا۔ یہ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سارے بندوں پہ مجھے فضیلت دی۔ فضیلت دینا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم کس بات پہ اللہ کا شکر کر رہے ہو؟ ہاں نہ تمہارے آنکھیں ٹھیک، نہ جسم ٹھیک، نہ کچھ ٹھیک، یہ بتاؤ یہ کیوں کہہ رہے ہو اللہ کو کہ تو نے مجھے اپنے بہت سارے بندوں سے اچھا رکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے نا، کیا دنیا میں کئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا دماغ خراب ہو چکا ہے، تو کیا اللہ نے مجھے ان سے فضیلت نہیں دی؟ پھر کہا دیکھو میں سن سکتا ہوں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، تو کیا اللہ نے مجھے ان پہ نہیں چنا؟ میں بول سکتا ہوں، اور ساتھ ہی کہنے لگے میں اسلام پر ہوں، کتنے ہی لوگ شرک پہ ہیں، ایسی باتیں کہیں کہ یہ قائل ہو گئے۔ کہا اچھا بابا جی آپ کی کہانی کیا ہے، کیا کرتے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ کہنے لگے کہ میری، وہ بزرگ جو تھا کہنے لگا میرا سارا خاندان کسی وجہ سے مر گیا، سوائے ایک چھوٹا سا بچہ جو میرا پوتا ہے، وہ اور میں ہم دونوں بچ گئے، اور میرا بھی حال یہ ہے۔ اب ہوتا کیا کہ میرا وہ پوتا جو ہے وہ سارا دن باہر جاتا ہے کچھ کام کر کرا کے، تو یعنی کہیں سے لاتا ہے کچھ کھانا تو مجھے بھی کھلاتا ہے، اور اس طرح ہماری گزر بسر ہو رہی ہے۔ اب ہوا کیا کہ کل سے وہ نہیں آیا، مجھے فکر ہو رہی ہے، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، جاؤ تم اس کو ڈھونڈو اور اس کو واپس لے آؤ، ادھر ہی ادھر کہیں بھٹک رہا ہوگا بچہ۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، میں جاتا ہوں اور اس کو ڈھونڈتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ٹینٹ سے باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ کہاں دیکھوں اس کو، تو دور سے مجھے گدھ اڑتے ہوئے دکھے، والچر ہوتے ہیں نا جو لاشوں کو کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف چل پڑا، اور جا کے میں نے دیکھا کہ زمین پہ ایک بچے کی لاش ہے اور گدھ اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بزرگ کا پوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میرے اندر اس کی ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کو یہ خبر دوں، لیکن وعدہ کر کے آیا تھا، کروں کیا۔ بہت بوجھل قدموں سے کہتے ہیں کہ میں واپس گیا کہ میں جا کے اس کو ذرا اچھے طریقے سے بتاؤں۔ کہتے ہیں خیر جب میں گیا تو مجھے دیکھتے ہی وہ بابا مل بولا، مل گیا نا بچہ، یعنی جیسے بڑا ایک پوری امید انسان ہوتا ہے کہ آ گیا میرا پوتا۔ تو اس نے کہا کہ بعد میں بتاتا ہوں، آپ بابا جی یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے یا آپ سے؟ تو کہا آف کورس حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ کہا اچھا یہ بتائیں کہ یوسف سے زیادہ محبت تھی، یعنی ایک دو نبیوں کے نام لے کے بتائے۔ تو انہوں نے کہا آف کورس میں تو گناہ گار بندہ ہوں، اللہ کو اپنے نبیوں سے زیادہ محبت تھی۔ تو کہنے لگے کہ پھر بابا جی آپ اپنے پوتے پہ صبر کر لیں، اس کو لومڑی نے کھا لیا یا مر گیا اور جو بھی اس کی کہانی تھی، اور آپ اس پہ اللہ سے اجر طلب کریں۔ کہتے ہیں یہ بات سن کے تو اس بزرگ نے الحمدللہ کہا، انا للہ پڑا اور ایک چیخ ماری اور مر گئے۔ انہوں نے پھر وہاں اس کا کفن دفن کیا، چند لوگ ادھر ادھر سے کوئی آئے اس کو کفنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں میں نے دیکھا وہی بزرگ بڑے اچھے حال میں، بہت جوان ہو گئے اور جسم بھی اچھا ہے اور معاملات بھی اچھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صبح تک تو آپ کی حالت ایسی تھی، اس وقت آپ کی یہ حالت اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ تو اس پہ انہوں نے پھر قرآن پاک کی وہ ایک آیت پڑھی کہ یہ ہے بدلہ تمہارے اس صبر کا جو تم نے کیا. تو بات یہ ہے کہ لائن شکر تم لزید اللہ کو، اللہ بندے کو نعمتوں کے شکر پہ زیادہ دیتا ہے. جو چیز انسان سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ زیادہ دے تو زیادہ کام کرے، زیادہ حق ادا کرے. ہر نعمت حساب کا ایک پرچہ، ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ، ہر ڈالر اور کرون ایک امتحان کا پرچہ. حسن، خوبصورتی، گھر، آسائشیں، کپڑے، اچھا فگر، اچھا بولنا، اچھا سننا، اچھا لکھنا، کمپیوٹر کا چلانا، ہر سکل ایک امتحان کا پرچہ. ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاتے جائیں، اللہ ایسے بڑھا دے گا، نہ آپ کو بڑھاپا آئے گا انشاءاللہ، نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ دکھی ہوں گے، اور دل کا اطمینان اور خوشی اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہوگی. ناشکری کو نکال دیں. بہت ناشکرے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو بھی نہیں اچھے لگتے. اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا شکر، گھر والوں کا شکر، شوہروں کا شکر، اولادوں کا بھی شکر کریں. بعض ماں مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی کوستی رہتی ہیں، سارا دن تمہارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، سارا دن کھانے پکاتے رہتے ہیں، سارا دن گھر ہی صاف کرتے رہتے ہیں. شکر کرے ہیں تو صحیح، تبھی تو آپ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ جو نعمت ہے اس کو ذمہ داری سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم اس وقت قرآن کی نعمت دے رہا ہے، یہ بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. آج ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، کل اللہ نہیں آنے دیتا. آج ہم لکھنا چھوڑتے ہیں، بعد میں لکھنا ہی نہیں آئے گا. ایک ٹیسٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی خوشی سے، دوسرا ہم سے ہوگا ہی نہیں. ہم بچوں کو بہانہ کرتے رہتے ہیں، گھر کو کرتے رہتے ہیں، موسم کو کرتے رہتے ہیں، اللہ اتنا ہی مشکل کر دے گا. کیونکہ لائن کفر تم ان عذاب الشدید، کیونکہ لفظ کفر اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا، چھپانا، کور کر دینا. کافر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ ان کو چھپا لیتا ہے. اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، مت کوئی یہ سوچے کہ میں بہت مجبور ہوں، میرے اوپر بہت رحم کھانے کی ضرورت ہے. سیلف پٹی کا شکار ہونے والے لوگ کبھی دنیا میں بڑا کام نہیں کرتے. اس لیے ہمارا انداز بہت خوش کن ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول کہیں پڑھا تھا کہ روزے کی حالت میں کہتے تھے کہ ہونٹوں پہ تیل لگا لو، تاکہ تمہارے چہرے سے روزے کی وجہ سے وہ ایک جو مردگی اور نکاہت ہے وہ دوسروں کو نہ دکھے. یہ ہے اصل میں صبر اور شکر. آپ بھوکے ہیں، کسی کو نہ پتہ چلے آپ بھوکے ہیں. آپ کے دل کے اندر روگ لگے ہوئے ہیں، آپ کا غم سے دل کٹ رہا ہے، لیکن آپ لگے آپ کو دیکھ کے کوئی غم نہیں. خوشیوں میں، غمیوں میں، ہر چیز کے اندر صبر کیا جائے. اللہ کو یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے. ایک حدیث قدسی سناتی ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا: یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آخری اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سمندر کے سوئی میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. پھر ایسے رب سے انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہو گیا نا کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو پھر انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت مشکل چیز ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے. ہاں، اور اگر آپ ایک ڈفرینٹ تھوڑے سے اینگل سے دیکھیں نا، تو شکر اصل میں کہ اپنی تقدیر پر راضی ہونا. تین دفعہ صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ کے نبی نے کہا، ایک دعا پڑھو یعنی تین دعا یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد کے رسول ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی. جو بندہ تین تین دفعہ صبح و شام یہ بات کہے گا، پھر کیا وہ اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو اپنی تقدیر پہ راضی ہو جائیں، اور اگر نہ خوش رہنا ہے تو تقدیر سے ناراض ہو جائیں. شکر سے تکبر کی بھی نفی ہوتی ہے. نہ شکری کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا سمجھنے لگتا ہے. بس اس وقت دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری نعمت دی ہے نا یہ قرآن کی. ہم صرف سوچیں اپنی زندگی کے چند مہینے پیچھے، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں ان 13 باروں میں دے دیا. اب اس کے برعکس اگر ہمیں کچھ مسائل آتے ہیں، ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، ہمارا پیسہ لگتا ہے، ہمیں بکس لینی پڑتی ہیں، ہمارے ٹکٹس لگتے ہیں، ہمیں بچوں کا پے کرنا پڑتا ہے، تو ذرا سوچیں کہ جو جا رہا ہے اور جو مل رہا ہے ان میں کوئی تقابل ہے؟ نعمت بڑی تو مل کیا رہا ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی مسائل یاد آئے نا اور زبان پہ یہ بات کرنے کے لیے کہ نہیں مجھے لگتا ہے میں آگے نہیں چل سکتا، تو فوراً اس آیت کو سوچ لیجئے گا کہ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ میں نعمتوں کی ناقدری سے بچائے. اب یہ نہ شکری کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ اب ایک پریکٹیکل اگزامپل بنی اسرائیل کی پیش کر رہے ہیں کہ قومیں جب نہ شکریہ کرتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم نہ شکری کرو گے تو صرف تم ہی نہیں بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے وہ نہ شکری کر لے تو کوئی بات نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور سب تعریفوں کا مستحق ہے. وہی حدیث قدسی والا مضمون، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، وہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کے آگے درباری کھڑے اس کی چاپلوسیاں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹوں سے نہیں نامینیٹ ہوا ہوا کہ تھوڑے سے ووٹ کم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہٹ جائے گی، اس کو بالکل پرواہ نہیں. جاؤ سارے کرو، سارے جن و انس سارے فاجر ہو جاؤ، بدترین ہو جاؤ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن قوموں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ایک بڑی پیاری نعمت ان کو دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول. رسول کسی قوم کے پاس آ جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، جو رب کا پیغام ان کو سنانے آ جائے، جو اللہ کی مرضی بتانے آ جائے. لیکن قومیں عموماً نہ شکریوں کے رویے کرتی ہیں. اسی کی مثال اگلی آیت میں دی جا رہی ہے کہ دیکھو ذرا نہ شکر لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. کہا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی تم کو کوئی اطلاع ان قوموں کی جو پہلے گزر چکی ہیں؟ کون سی؟ قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح اور عاد اور ثمود. والذین من بعدہم، اور جو قومیں ان کے بعد تھیں، یعنی پچھلی ساری قومیں جو گزری، کیا ہوا؟ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. یعنی تمہیں تو چند قوموں کے نام پتہ ہے نا قرآن کے ناطے سے، باقی کتنی گزری ہیں تم تو جانتے ہی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے اس سے بہت زیادہ اور قومیں جو تھیں وہ بھی گزر چکی ہیں. ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ جاتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ کون سی تھی بینات؟ اللہ کے پیغام، اللہ کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت کا نسخہ دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دی، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فردو ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے مذاق کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہوئے ڈال لیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں. وقالو، اور بڑی بے باکی سے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم نہیں مانتے اس دین کو. اور وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا، اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہم شک میں ہیں، بلکہ کیسا شک ہے؟ مریب، تذبذب میں ڈالنے والا. آپ سوچیے ذرا قوموں کا حال، نبی آتے ہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے کہ آؤ دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب یہاں ذرا ان کے عمل کو دیکھیں، پھر آگے قوموں کا مطالبہ کریں. یہاں دیکھیے کہ آیت میں لفظ ہے فردو ایدیہم فی افواہہم، اس کی ایک سے زیادہ تفسیریں کی گئیں کہ جب نبیوں نے اللہ کا پیغام دیا تو قوموں نے اپنے منہ ہاتھوں اپنی ہاتھ منہ جو ہیں اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے. یہ کیسے؟ اس کی چار مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ہاتھوں کو منہ پہ رکھ لینا جو ہوتا ہے یہ مختلف ایکسپریشنز کے لیے ہوتا ہے. ایک کیا ہے؟ تعجب کے لیے. کبھی آپ نے کچھ ایکشنز بنا کے دیکھیں, لوگ بعض دفعہ بہت حیران ہوتے ہیں نا, تو ایک دم ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اچھا ایسے, یعنی انگلی ہاتھ رکھ لی جاتی ہے پھر اس کے اندر. دوسرا, انہوں نے ہاتھ اپنے منہ پہ کیوں رکھے؟ چپ کر جاؤ, جیسے یوں کرتے ہیں نا, چپ, خاموش, منہ پہ انگلی, یہ والی کیفیت, کہ نبیوں کو چپ کرانے کے لیے رکھے, چپ, انگلی رکھ لی منہ پہ. اور یہاں پھر ہاتھ کیوں بولا؟ کل بول کر جز مراد ہے کہ جو پیغام تم لائے ہو اس کو ہم نہیں سن سکتے, اس لیے تم بھی چپ کر جاؤ. پھر تیسرا اس کا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ پہ نہیں بلکہ نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے کہ تم چپ کر جاؤ. پھر اسی طرح آتا ہے کہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے. اور ایک اور صورت آتی ہے کہ غضب اور غیظ کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگے, جیسے کہ سورۃ آل عمران 119 میں آتا ہے, ادو علیکم الانام الا من الغیظ, کہ یہ یہود جو ہے یہ آپ کے اوپر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے معنی ٹھیک ہیں, مراد سب کا ایک ہی ہے کہ بات کو سننے کی بجائے تبلیغ سن کر ایسی باتیں کرنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا بھائی, ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہیں, تم ہمیں کدھر لے رہے ہو. آج بھی دیکھیے تو لوگوں کا یہی رویہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کس صدی کی پیداوار ہیں, آپ پتہ نہیں کس جنگل سے اٹھ کے آگے ہیں, پتہ نہیں آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ ان ملکوں میں رہنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے, آپ تو پتہ نہیں کسی گاؤں میں آئے. اور بعض دفعہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں پاکستان کے کسی گاؤں کی بجائے امریکہ سے آئی ہوں. یقین کریں بعض لوگ جب بڑے ہمدرد بنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ کو یہاں کے تو پھر تقاضے دیکھنے پڑیں گے, آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ کو اپنا ذرا طور طریقہ بدلنا پڑے گا. ایسے یعنی کسی سے بات ہو رہی تھی نا تو میں دل میں ہنس رہی تھی کہ ہمیں یہاں آئے اگر کچھ مہینے ہوئے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہم تو ان کے بھی باپ دادا سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ یعنی لوگ بظاہر یہ, میں ایک دم میں نے اس وقت یہ بھی چیز سوچی کہ بیچارے جو حق کی بات کرنے والے واقعی سیدھے سادھے گاؤں دیہاتوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگ اپنے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو تو پھر پڑھے لکھے لوگ چپ کرا دیتے ہوں گے. اور آج کہتے ہیں لوگ, آپ کو ان مولویوں کو کیا پتہ ہمارے کیا تقاضے ہیں, ہماری کیا ضروریات ہیں, ہم کن جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے کیا مسائل ہیں. بالکل ہر نبی کو قوموں نے اسی قسم کے ایکسپریشن دیے. کبھی ان کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ ہو, از اٹ پاسبل کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف گھر کا ایک ہی مرد کمائے اور سارے کھا لیں, از اٹ پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ سود کے بغیر کام نہ ہو جائیں, تم کیسی باتیں کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کا سر عام انکار کر دیا, یا تو انکار کیا یا شک کی بات کر دی.